بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 23 اگست 2013، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں غزوہ احد اور موجودہ حالات میں ہمارے لیے رہنمائی کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ آل عمران کی یہ چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں. یہ 13واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ آل عمران کا، اور ان آیات میں جو اصل مضمون ہے وہ ہے غزوہ احد. غزوہ احد آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت اہم ایونٹ ہے، بہت اہم واقعہ ہے. جو غزوات، ویسے تو چھوٹے اور بڑے غزوات تو بہت سارے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن جو نمایاں ترین غزوات ہیں جن کا ذکر سیرت کی ہر کتاب میں ملے گا، بلکہ ہماری نصابی کتابوں میں بھی انہی غزوات کا ذکر ہوتا ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب. پھر قرآن مجید میں جن کا اور ذکر ہے وہ غزوہ تبوک بھی ہے، غزوہ حنین بھی ہے. فتح مکہ کے لیے بھی جو آپ نے سفر کیا تھا وہ بھی اصل میں ایک غزوہ ہی کی شکل تھی. آپ 10,000 جانصاروں کے ساتھ نکلے تھے مکے کو فتح کرنے کے لیے. یہ تو الگ بات ہے کہ باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کی خصوصی حکمت، اس کی مشیت، اس کی قدرت. لیکن اصلاً تو وہ بھی ایک غزوہ ہی تھا جس کے لیے آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تھے اور مکے کی طرف آپ نے قصد فرمایا تھا. یہ غزوات جو ہیں، آپ کو معلوم ہوگا آج کے اخبارات میں اس کا ذکر ہے، 15 شوال تاریخ بتائی جاتی ہے غزوہ احد کی، سن 3 ہجری، ہجرت کے 3rd سال. اگرچہ اس غزوے کی تاریخوں کے میں کچھ اختلافات بھی ہیں، لیکن ایک راجح رائے یہ ہے کہ وہ 15 شوال تھی، ہفتے کا دن تھا، اور آج بھی یہی تاریخ ہے اور دن ہے جمعے کا. میں نے اس موضوع کو اس لیے بھی آج شامل کر لیا، ورنہ ہمارا تسلسل کے ساتھ مطالعہ چل رہا تھا سورہ حدید کا، سلسلے وار مطالعہ، اور اس کی 25ویں آیت پر ہم پہنچے تھے، اور 2 جمعوں میں اسی پر گفتگو ہوئی تھی. بعد میں 1-2 جمعے ناغب بھی رہے میرے، میں پچھلے جمعے لاہور سے باہر تھا. تو ویسے تو اس کو مضمون کو ہم مکمل کریں گے، سورہ حدید کا جو مطالعہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مکمل ہوگا. لیکن 25ویں آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس سے براہ راست اس کا تعلق ہے ان غزوات کے ساتھ. کیوں غزوات کی نوبت آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں تلوار آئی. ایک نہیں بے شمار غزوات ہیں. مدنی زندگی جو ہے اس کے اندر تو آپ کو سمجھیے کہ مسلسل غزوات ہیں، چھوٹے جو ہیں چھوٹے موٹے اور بے شمار نہیں. جن کا ذکر جو مفصل کتابیں ہیں سیرت کے ان میں ملتا ہے، لیکن عام طور پر جو اسکولوں میں جتنا کچھ اسلامیات کا نصاب پڑھایا جاتا ہے ان میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا بے شمار. کانسٹنٹلی ایک اسٹرگل. اور سورہ حدید کے اندر جو بات آئی تھی اسی کی ایک تشریح ہے یہ کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، رسولوں کو جو دو چیزیں دے کر بھیجا گیا، ایک کتاب اور دوسرے میزان. میزان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اس زمین کے لیے عادلانہ نظام، اس کا عنوان ہے میزان. اور رسولوں کا مشن یہ بھی تھا کہ اس کتاب ہدایت کو، آسمانی ہدایت کو بھی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے، ان کا مقصد تخلیق کیا ہے، ان کی منزل کون سی ہے. وہ اس دنیا میں ہیں تو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور یہ کوئی زندگی نہیں، ایسا زندگی تو موت کی سرحد کے پار ہے، یہ تو تمہارا امتحانی وقفہ ہے. چنانچہ ایک طرف یہ بہت اہم بات، بہت اہم بات اس لیے کہ میرا اور آپ کا اصل مستقبل تو ہے ہی وہ، اور یہ سب سے بڑی خبر تھی جو رسول دیا کرتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ رسولوں کو اللہ تعالیٰ میزان بھی عطا فرماتا تھا، میزان عدل. دنیا میں ایک سسٹم آف سوشل جسٹس، انسانوں کے اندر ایک رجحان ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اختیار آ گیا تو وہ اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے. سورہ علق میں بڑی خوبصورتی سے اس مضمون کو واضح فرمایا گیا کہ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان جو ہے وہ طغیانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اپنی حدود توڑتا ہے، حدود پھلانگتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے. کب؟ ارآہ استغنا، جب دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ اس کی کچھ پکڑ نہیں ہو رہی، وہ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، جھوٹ بول کر کچھ کما رہا ہے، لیکن اس کی صحت پر اس سے کوئی منفی اثر نہیں پڑ رہا، اور جب اس کے پاس اختیار ہے تو کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں ہے. چنانچہ دنیا میں جب وہ اپنے آپ کو آزاد دیکھتا ہے، مستغنی دیکھتا ہے کہ کوئی برتر قوت اس پر نہیں ہے جو اسے حدود کی پابند بنائے، بلکہ کچھ آزادیاں ملی ہوئی ہیں، تو جس کو ذرا اقتدار ملے گا، اختیار ملے گا، وہ اپنے اختیار اور اقتدار کا غلط فائدہ اٹھائے گا، ناجائز استعمال کرے گا، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے گا. یہ انسان میں ٹینڈینسی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا جنگل کا قانون، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ جنگل کا قانون جو ہے یہ جنگلوں میں نہیں ہے، آج کی جو سب سے زیادہ سولائز حکومتیں کہلاتی ہیں ان کا بھی اصل اصول یہی ہے. البتہ انہوں نے اپنے تمام غلط اعمال کو ایک خاص انداز سے خوش شکل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور چونکہ ان کا زور ہے لہذا ان کی غلط بات کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم دہشت گرد ہیں، اور جو سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل جو کچھ مرضی کرے وہ دہشت گرد نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے. اس سے بڑا جنگل کا قانون اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی بے انصافی کیا ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ اس کے پاس اختیار ہے، ارآہ استغنا، انسان کا یہ جو رجحان ہے اس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، استحصال کرتا ہے، ایکسپلائٹ کرتا ہے دوسروں کو. جو معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ عام آدمی کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ یہ ہے وہ جس کے لیے ایک نظام دیا جاتا ہے کہ کوئی استحصال نہ کر سکے، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق تو سب کو ملیں، عدل و انصاف تو سب کو ملے. دنیا جو دار الامتحان ہے، یہاں پر انسانوں کو اس امتحان گاہ میں ایک نارمل ماحول تو ملے. وہ نبیوں کی دعوت اور قرآن کی پکار پر جو ہے اس پر اپنا کان لگا کر اس کو سننے کے لیے آمادہ تو ہو سکیں. چنانچہ یہ ہے وہ نظام عادل و قسط جس کا قیام تمام رسولوں کے ذمہ تھا، اور رسولوں کو جہاں کتاب ہدایت دی گئی، وہ ہدایت جس کا تعلق اخروی کامیابی سے ہے، وہی دنیا میں ایک عادلانہ نظام میزان کے عنوان سے دیا گیا. میزان عدل، یہ اللہ کی میزان ہے، اس رب کی دھرتی پر عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے اسی نے میزان نازل کی ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اور یہ میزان اس لیے نازل نہیں کی گئی کہ بس اس کی شان میں قصیدے پڑھ لو, اس کی شان میں جو ہے اس کی خوبیوں کے اوپر مقالے لکھ لو, پی ایچ ڈی کر لو اور اسے کسی عجائب گھر کی زینت بنا دو. نہیں, اس کو قائم کرنا ہے, نصب کرنا ہے, اس کے مطابق سارے سسٹم کو جو ہے ڈیولپ کرنا. لیکن پھر وہی بات, آگے کیا مسئلہ ہے, یہ میزان جو ہے ایسے نصب نہیں ہو سکے گی. وانزلنا الحديد, باطن نظام کے پروردہ لوگ لازمن رکاوٹیں ڈالیں گے, وہ کبھی بھی اس کے لیے رستہ نہیں چھوڑیں گے, وہ اس کو کچلنے کی کوشش کریں گے. ہر باطن نظام جو ہے اس کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اس غلط نظام کو بھی اعلیٰ ترین پیش کر کے دکھاتے ہیں, ہمارا نظام. یہ آج کی بات تو ہے ہی, آپ کو معلوم ہے رشیا کو شکست دینے کے بعد امریکہ دنیا کی واحد سپریم پاور آن ارتھ بن گیا, اور اسی فتح کے نشے میں اور وہ جو خناس آیا, اب وہاں سے جو کچھ فکر پھیل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ثابت ہو گیا کہ اب اصل نظام ہی وہ ہے جو امریکہ اپنے ہاں رائج کیے ہوئے ہیں, اور یہی نظام پوری دنیا کے لیے اب ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. وہ نظام کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام, سود پر بیس سرمایہ دارانہ نظام, جس کو سپورٹ کرتی ہے جمہوریت, نام نہاد جمہوریت. حکومتیں کیسے بنے گی؟ اس کے لیے ایک جمہوری وہ خاکہ بنا دیا گیا, بنائے خوب آزادی میں پھندے, اسے اقبال نے کہا ہے, الیکشن, ممبری, کرسی, صدارت, بنائے خوب آزادی نے پھندے, اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ سارا نظام ترتیب دیا گیا انتہا سے زیادہ استحصالی نظام کو قائم کرنے کے لیے. اب چنانچہ رشیا کو شکست دینے کے بعد اب کتابیں شائع ہونا شروع ہوئیں, یہی نظام سب سے اعلیٰ ہے اسی لیے قائم ہے. فوکوہاما یہ کہہ رہے ہیں, ہنٹنگٹن کہہ رہے ہیں, اب یہ نظام قیامت تک چلے گا, اب اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نظام نہیں ہے. کتابیں چھپ رہی ہیں, تبصرے ہو رہے ہیں, ساری دنیا میں جو ہے صدائے بادگش گونج رہی ہے ان چیزوں کی. اب پتہ لگا کہ نظام کے ٹکر جو ہے رشیا کو تو شکست دے دی, لیکن اصل جو ہے لوہے کا چنا وہ تو اسلام ہے, وہ نظام خلافت بھی کوئی شے ہے. اب اس کے حوالے سے پریشانی پیدا ہو گئی ہے, اور یہ سارے, اور جو نظام خلافت کا نام لے وہ دہشت گرد ہے. یہ کام فرعون نے بھی کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے رسول کی دعوت, رسول کی دعوت کے نتیجے میں وہی ریئیکشن فرعون کا بھی تھا. آفٹر آل آپ کو ماننا پڑے گا کہ مصر کے اندر ایک تہذیب تھی, سولیزیشن تھی, انہیں اس پر اپنا ناز تھا. اس دور کی پرانی تہذیبوں, مصر کی تہذیب جو ہے اس کا ایک امتیازی مقام ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر اور خاص طور پر وہ دربار میں بھی کچھ لوگ متاثر اس کو ہوتے ہوئے نظر آئے, تو وہ جو جادوگروں سے مقابلہ کرایا گیا تو اس وقت فرعون نے دعائی دی تھی, ان ہذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما. دیکھو یہ دو جادوگر ہیں, یعنی موسیٰ اور ہارون, فرعون اور اس کے جو بھی یوں کہنا چاہیے کہ اسپوکس مین تھے, اب وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں وہ جادوگر ہیں جو ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَى, اور ہمارا جو مثالی نظام ہے اس کو درم برم کرنا چاہتے ہیں, سسٹم, نظام. چنانچہ یہ نظام جب کوئی باطل نظام ہوتا ہے, اللہ کا نظام نہیں ہے, نظام خلافت نہیں ہے, تو باطل ہے نظام جو بھی ہے. واٹس سو ایور, اس زمین پر واحد لیجیٹیمیٹ حکومت صرف اللہ کی, باقی جو بھی اپنا قانون یہاں چلاتا ہے وہ غاصب ہے, وہ باغی ہے, وہ طاغوت. چنانچہ یہ طاغوتی قوتیں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو اور اس کی دی ہوئی نظام عادل قائم ہو. اب اس کے لیے کیا کریں؟ ان کے آگے بچھ جائیں؟ ان سے منتے ترلے کریں؟ نہیں. اس زمین کو اس ظلم سے پاک کرنے کے لیے اب فولاد کی قوت ہاتھ میں لو. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید, ایسے طبقات کا سر کچلنے کے لیے یہ فولاد نازل کیا تھا. رب کی دھرتی پر رب کا نظام, یہ تو توحید کا تقاضا ہے. ہم توحید کا تقاضا صرف کچھ اور سمجھ بیٹھے. اصل بات تو یہ تھی, قریش کو بھی اپنے نظام کی فکر تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم بات مان لی تو کھائیں گے کہاں سے, یہ تو ان بتوں کی وجہ سے ہمیں ہر طرف سے جو ہے وہ نذرانے ملتے ہیں اور ہمارے قافلوں کو جو ہے سپورٹ ملتی ہے, کوئی ہمارے قافلوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا, ہمیں منوپلی ہے ٹریڈ کے اندر, تجارتی شاہراہ ہماری محفوظ ہے, ہمارے قافلے اس لیے کہ سب کے بت ہمارے پاس یرغمال رکھے ہوئے ہیں, اسی نظام کی بدولت ہمیں کھانے کو مل رہا ہے. چنانچہ سورہ قصص میں پھر تسلی دی گئی. وقالوا نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی بات مان لی تو ہم تو اچک لیے جائیں گے, پھر زمین میں تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, ہمارے معاشی طور پر بدحال ہو جائیں گے. تو کیا یہ حرم, اس حرم کی بدولت جو مرکز توحید تھا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن عطا نہیں کیا؟ رزق بھی وہ عطا کرے گا اور وہ دیتا بھی ہے, لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایشو یہی ہے کہ نظام کو خطرہ, اور نظام جو ہے باطن نظام وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا, اس پر کوئی بار اثر نہیں کرتا, کوئی اپیل اثر نہیں کرتی, وہ شیطانی نظام ہوتا ہے. اس کا علاج ایک ہی ہے, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد میں یہ مرحلہ آیا, یہ نہیں تھا کہ آپ نے پہلے دن جو ہے جب قریش مکہ کو ایمان کی دعوت دی اور پہلی وحی نازل ہوئی اور ساتھ ہی آپ نے تلوار ہاتھ میں لے لی کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. نو, طریقہ ہے, یہ مراحل ہیں. ابتدائی مرحلہ دعوت, تبلیغ, اللہ کا پیغام پہنچانا اس کے کلام کے ذریعے دلوں کو مسخر کرنا, اندر انقلاب برپا کرنا, ایسی جماعت پیدا کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ کے نظام کی وفادار ہو, اور جب وہ جماعت وجود میں آ جائے تو پھر باطل کی پیٹھ پر کوڑا بن کے برستی. بل نقذف بالحق علی الباطل, اب برداشت نہیں کیا جائے گا, اب اس کے اندر کوئی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے, رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہونا چاہیے. بیت اللہ میں اس کے اندر 360 پڑے ہوئے بت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی؟ لہذا جیسے ہی وہ قوت حاصل ہوئی, جسے کہیں گے کہ ضروری قوت, آپ نے اگلا سٹیپ لیا, غزوہ بدر ہوا. سب سے پہلے مسلمانوں کے اوپر ہاتھ کے ہاتھ کھول دیے گئے. کب؟ ہجرت کے بعد. اس سے پہلے تو حکم یہ تھا کہ تلوار تو ہاتھ میں کیا لوگے, تم جواباً مدافعت نہیں کر سکتے, کوئی تمہیں مرنے مارنے پر اور قتل کرنے پر کھل جائے تم ڈیفینڈ بھی نہیں کرو گے اپنے آپ. کفو ایدیکم مرحلہ تھا. یہ مرحلہ ہر رسول کی دعوت میں آتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت بھی چونکہ ابھی پہلے مرحلے میں تھی اور ان کا رفع سماوی ہو گیا, ان کا پیغام بھی کیا تھا؟ کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ رسید کرے دوسرا بھی پیش کر دو, کوئی ناجائز طور پر مقدمہ کر کے تمہاری جو ہے وہ آبا حاصل کرنا چاہے کرتا بھی دے دو. یہ ہے, اور یہی جو ہے تقاضا مسلمانوں سے تھا. کفو ایدیکم ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن. مقام دعوت ہے, ابھی تم گالی کا جواب گالی سے نہیں دو گے, سختی کا جواب سختی سے نہیں دو گے, خوش اخلاقی سے, نرمی سے, اس سے ان کو گھائل کرو, اس سے زیر ہوں گے وہ. ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات, لیکن پھر وہ مرحلہ آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مرحلہ آیا غزوہ بدر، پہلا وہ غزوہ تھا اور یہ سن 2 ہجری میں ہوا۔ وہ غزوہ آج کا اصل موضوع تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا میں اشارہ یہ ضرور کروں گا کہ وہ غزوہ کیوں ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ نے 8 مہمات بھیجی تھیں، اور قریش کے جو قافلے جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، ان شاہراہوں پر دستے بھیجے مسلمانوں کے تاکہ قریش کو ایک پیغام مل جائے کہ اب ان کے یہ قافلے محفوظ نہیں ہیں۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کا، ٹریڈ، جسے کہتے ہیں دکھتی رگ پر پاؤں رکھا ہے، ہاتھ رکھا۔ چنانچہ اسی میں وادی نخلا کے اندر واقعہ نخلا مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستہ بھیجا تھا یمن کی طرف، کہ وہ جو تجارتی شاہراہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جاؤ اور فلاں قافلے کا تعاقب کرو، وہ ایک طرح سے انہیں میسج دینا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو جا کے مارو اور ان کے ساتھ کچھ کرو یا مال چھین کر لاؤ، ایک میسج۔ لیکن ایسا ہو گیا کہ جو مسلمانوں کا ایک دستہ گیا تھا ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی قافلے والوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک قتل ہو گیا۔ واقعہ یعنی پہلا قتل مسلمانوں کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، اس کے ریئیکشن میں پھر جو ہے وہ وہاں پر یہ مکے کے اندر پھر یہ جذبات پیدا ہوئے کہ یہ تو ان کی تو ضرورتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمارے اب تجارتی قافلے محفوظ نہیں رہے، ہمارے بندوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں بھی یہ اب تاریخی طور پر بات ثابت ہے، جو مستند کتابیں ہیں سیرت کی وہ آپ سب کے سامنے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 313 کو لے کر نکلے تھے مدینہ سے، وہ جنگ کے لیے نہیں، غزوے کے لیے نہیں، وہ قافلے کے لیے گئے تھے۔ اسی لیے ان 313 میں اس پورے جو بھی ایک گروپ بنا تھا 313 کا، تلواریں کتنی تھی؟ 8۔ اگر جنگ کے لیے جاتے تو کم سے کم ایک تلوار تو ساتھ ہوتی۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے سن 6 میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے ہیں، تو ہر مسلمان کے پاس ایک تلوار ساتھ تھی، کہا گیا نیام میں رکھو، نکالنی نہیں ہے، ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن تلوار تو سب کے پاس تھی، اس لیے کہ جنگ کا اندیشہ تھا کہ ہم تو نہیں کریں گے پہل، وہ پہل کر سکتے ہیں۔ تو غزوہ بدر میں اگر تو جنگ کے لیے نکلتے تو کیا تلواریں سب کے پاس نہ ہوتی؟ نہتے چلے گئے تھے، قافلے کا تعاقب کرنا تھا بس۔ لیکن اسی کے نتیجے میں ابو جہل کو میسج چلا گیا کہ ہمارا قافلہ محفوظ نہیں ہے محمد کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہاں سے 1000 کا لشکر نکل آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سچویشن ایسی ڈیولپ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے ذریعے جو اللہ کی طرف سے میسج آیا وہ یہ تھا کہ اب اللہ کی خواہش یہی ہے کہ اس لشکر کے ساتھ جا کر ٹکراؤ۔ چنانچہ اس کا تفصیلی ذکر سورہ انفال میں موجود ہے، پوری سورہ انفال 10 رکوع غزوہ بدر کے حالات و واقعات پر مشتمل، اتنی اہمیت ہے اس کے۔ ایک وہاں ہوا کیا؟ اللہ کی خاص مدد آئی، نہتے 313 ادھر سے 1000 کا لشکر، اور عبرت ناک شکست، 70 بڑے بڑے ان کے افراد، بڑے سرکردہ ان کے سردار بھی تھے، کمر ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 جو ہیں، 13 وہاں شہادت پائی تھی میدان جنگ میں، ایک زخمی تھے، وہ واپسی کے سفر میں ان کا انتقال ہوا، 14 کی شہادت ہوئی۔ نہتے، اب وہ سورہ انفال کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ غزوہ بھی کب ہو رہا؟ رمضان میں، 17 رمضان کو ہوا، سن 2 ہجری میں۔ اتنی زبردست شکست کے بعد، لیکن نفسیات تھی عربوں کی، قریش کی، وہی نفسیات جو ہمارے قبائلی لوگوں کی ہے، انتقام۔ یہ نہیں کہ کمر ٹوٹ گئی اور جا کے اب وہ لمبے پڑ گئے، نو، جاتے ہی انہوں نے تیاری شروع کر دی کہ اب ہم نے بدلہ لینا ہے۔ پورا ایک سال ان کا بھرپور تیاری میں گزرا، چنانچہ پہلے اگر 1000 آئے تھے تو اب 3000 کا لشکر آیا ان کے ساتھ، جو قریش مکہ ہی تھے۔ یہی انتقام کا معاملہ جیسے میں نے کہا ہمارے قبائلیوں کے اندر بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم پر ناحق کو زیادتی کرے گا تو ہم بخشیں گے نہیں اسے، ویسے ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے، لیکن کوئی ناحق ہمارے ساتھ ظلم کرے تو پھر ہم بدلہ لیتے ہیں، انتقام کرتے ہیں، آگے کوئی بھی ہو، اس ہو یا ور، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں. تو چنانچہ یہ صورتحال تھی، 3000 کا لشکر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اب وہ براہ راست آ رہے ہیں مکہ کی طرف. پہلے تو وہ قافلے کی طرف گیا تھا نا غزوہ بدر کے موقع پر، ان کا 1000 کا لشکر، اب وہ ٹارگٹ بنا کر مکہ کو، مدینہ کو آ رہے ہیں، مدینہ کی طرف، معاف کیجیے گا، مکہ کی طرف نہیں، مدینہ کی طرف. آپ نے مشورہ کیا، اور آپ کا مشورہ اپنا تو یہی تھا، رجحان تھا کہ شہر کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے بجائے کھلے میدان میں نکلنے کے. لیکن مشورے میں بعض نوجوان، وہ لوگ کے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے اندر جذبہ بھی تھا اور ذوق شہادت بھی تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، کھل کر بعد میں باہر جنگ کرنی چاہیے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو فوقیت دی اور آپ نے تسلیم کیا. 1000 مسلمان اب روانہ ہوئے احد کی طرف، اس لیے کہ احد کے دامن میں ہی یہ جو ہے مارکا ہونے والا تھا. 300 افراد جو ہیں وہ راستے سے واپس آ گئے. عبداللہ ابن ابی، ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ منافقت کا پودا ابھی اپنی ابتدائی مراحل میں تھا، یہ بعد میں تناور درخت بنا ہے. عبداللہ بن ابی جو ہے وہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا، جو وہاں کے مدینے کے جو دو مقامی قبائل ہیں، اوس اور خزرج، ان میں بڑا قبیلہ خزرج، اور اس کو باقاعدہ بادشاہ بنانے کے لیے تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ اسلام کی دعوت وہاں پہنچی اور اوس اور خزرج کی اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچ گئے، تشریف لے آئے. چنانچہ اس کے وہ خواب جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. اب مصلحت کے تحت اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اس لیے کہ اوس اور خزرج سب مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اندر سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بغض اور جذبہ رکھتا تھا، اور اس کا اپنا اثر و رسوخ تو تھا. وہاں کے لوگ، خزرج کے لوگ، قبائلی زندگی میں قبیلے کی سردار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. چنانچہ وہ آہستہ آہستہ یہ منافقت کا پودا جو ہے اس نے پرپرزے نکالے ہیں. ابھی ابتدائی دور تھا، اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ 300 افراد اس کے ساتھ، اس نے کہا کہ میری بات نہیں مانی گئی. اتفاق یہ ہے کہ اس کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے، باہر میدان میں نہ نکلا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی، اپنا رجحان یہ تھا، فیصلہ آپ نے وہ فرمایا. اس نے اسی کا سہارا لیا، بہانہ بنایا، ہماری بات نہیں مانی گئی لہذا ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، 300 افراد کو لے کر واپس. یہ ایک پہلا یوں کہنا چاہیے کہ چکا مسلمانوں کو لگا، اس لیے کہ اس سے موریل کا معاملہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، جب 3000 کا لشکر ہو اور پہلے ہی اس کے مقابلے میں 1/3 ہوں اور اس میں سے بھی 1/3 نکل جائیں تقریباً، تو جو کیفیت ہوگی ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر. بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مسلمانوں کی تائید کی ہے، ان کو حوصلہ دیا، فرشتوں کو مدد پر بھیجا وغیرہ. 6 رکوعوں میں سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے حالات کا ذکر ہے، یہ ہے اس کی اہمیت. مسلسل 6 رکوع، 13 رکوع سے لے کر 18 رکوع تک. اب اس کو سارے کو تو میں یہاں بیان نہیں کر رہا. اس غزوے کا حاصل یہ ہے کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حلے میں مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اِذْ تَحُسُّونَكُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم ان کو تہ تیغ کر رہے تھے، ان کا قتل عام کر رہے تھے اللہ کے حکم سے. پہلے ہی حلے میں ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ فرار ہونے پر مجبور ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، 3000 کا وعدہ کیا، 5000 فرشتے بھیجے مدد کو، اور اس کی مدد کا ظہور ہوا. لیکن اس کے بعد مسلمانوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، ان ڈسپلن کا معاملہ. وہ بہت پہاڑ کا ایک درہ تھا اور اس درے سے اندیشہ تھا کہ پیچھے سے اگر دشمن نے حملہ کیا تو اس سے مسلمانوں کے لیے بڑی سچویشن خراب ہو سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جو ہم معین کیے تھے، یہ سیرت کے واقعات سب کو یاد ہیں، میں اشارہ ہی کروں گا. انہوں نے جب دیکھا کہ کفار تو بھاگ رہے ہیں، مسلمان تعاقب کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو تو گویا فتح ہو گئی ہے، تو اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ یہاں سے ہلو گے نہیں جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، آپ کے الفاظ یہاں تک تھے کہ خواہ تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہوئے ہے اور ہماری لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو کمانڈر بنایا کہ یہ 50 تیر انداز ان کے امیر یہ ہیں۔ اب جب محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو تو فتح ہو گئی، یہ بے چین ہو گئے 50 افراد کہ اب یہاں کھڑے رہنے کا کیا جواز ہے، اب تو مال غنیمت بھی سمیٹا جا رہا ہے۔ بہر کیف تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن وہ کمانڈر جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو خوب سمجھا تھا، انہوں نے کہا ہرگز یہاں سے مت ہلنا، جو کچھ حضور نے فرمایا، جو آپ کا حکم تھا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سے کوئی نہ ہلے۔ انہوں نے بحث مباحثہ شروع کر دیا باقی لوگوں نے، نہیں حضور کا فرمان اس لیے تھا کہ اگر شکست ہو جائے، اب تو فتح ہو گئی ہے۔ بحث مباحثہ کیا لیکن وہ کمانڈر جو ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم رہے کہ نو، کوئی نہیں لے گا۔ لیکن چونکہ ابھی خاص طور پر یہ ان کی پوری تربیت نہیں ہوئی تھی، جو مدینہ کے لوگ تھے اوس اور خزرج کے، جو مکہ سے آئے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ تربیت یافتہ تھے، ابھی یہاں ان کی تربیت اتنی ہوئی نہیں تھی، چنانچہ ان 50 میں سے 35 افراد جو ہیں وہ کمانڈر کا حکم توڑ کر اور نیچے آ گئے، اس درے کو چھوڑ کر، اب رہ گئے 15۔ اب واپسی پر شکست کھاتے ہوئے لشکر میں خالد بن ولید بھی تھے، بالکل نوجوان تھے ابھی، لیکن پوٹینشل تو تھا، صلاحیت تھی، اور وہ اس کے جو ہے رسالے کے کمانڈر تھے، یعنی گھڑ سوار دستہ جو اٹیک کرتا۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ درا خالی ہو گیا، چنانچہ وہ پوری پہاڑی کا چکر کاٹ کر اپنے دستے کے ساتھ پیچھے سے انہوں نے اٹیک کیا، تو ظاہر بات ہے وہ 15 جو رہ گئے تھے وہاں شہید ہو گئے، اور اچانک جو اب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ دشمن تو پیچھے سے ہمارے سر پر آ گیا ہے، اٹیکنگ پر ہے، تو سب بدحواس ہو گئے۔ اس بدحواسی کی جو کیفیت ہے کہ پھر جس کے جہاں سینگ سنبھائے، کوئی نکل گئے، وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، قرآن مجید نے پورا نقشہ کھینچا ایک ایک بات۔ چنانچہ وہاں یہ الفاظ بھی قرآن مجید میں ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، جب تم انہیں تحریک کر رہے تھے، ان کا قتل عام کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کی تائید سے، پھر کیا ہوا، تم نے کمزوری دکھائی، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان ڈسپلن کا معاملہ کیا، جو امیر تھا اس کے فیصلے کے، اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا، اس کے فیصلے کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، وَعَصَيْتُمْ، اور اس کے بعد جب وہ اپنی جگہ قائم رہے تم نے حکم عدولی کی، نافرمانی کرتے ہوئے وہ اس کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی پانسا پلٹ دیا، پھر تمہیں سبق سکھایا۔ چنانچہ اس سبق کے حوالے سے بہت سارے پہلو ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں اس سارے کو بیان کر سکوں۔ بہر کیف اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سخت ترین وقت آیا، اکثر صحابہ کے نزدیک تو وہ حضور کے لیے سخت ترین دن تھا، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر آیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یوم طائف اس سے زیادہ سخت تھا میرے لیے۔ لیکن بھارت مسلمانوں پر بحثیت مجموعی وہ سخت ترین وقت آیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ رفسار کی ہڈی کے اندر جو ہے وہ فوت کی کڑیاں جو ہیں، آپ کے وار کیا گیا، آپ نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی اور آپ کے اوپر حملے ہوئے براہ راست، چند صحابہ تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے، باقی تو سب منتشر ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی، اور پھر آپ اتنا خون نکلا کہ بے ہوش ہو گئے، اور کچھ دیر کے لیے خبر اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، جس پر مسلمانوں کے حوصلے اور بھی پست ہوئے، یعنی جو ٹریجڈی ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی رہی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا۔ اس کا ذکر عجیب انداز سے ہے سورہ آل عمران میں کہ پھر اللہ نے اہل ایمان پر تھوڑی دیر کے لیے ایک نیند کی اور اون کی کیفیت طاری کر دی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے ہاتھوں سے تلوار نہیں اٹھ رہی تھی، کچھ وقت ایسا آ گیا اتنا نیند کا غلبہ ہوا، چند لمحوں کے لیے کیفیت رہی، اس کے بعد ہم اتنے فریش ہو گئے اور اتنی ہمت ہمارے اندر آ گئی کہ پھر ہم بے جگری کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا اور پھر کفار جو ہے وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ یہ ہے سارا اس کا خلاصہ، اور اس کے اندر پھر جو مسلمانوں کو ایک ٹریننگ بھی دینی تھی، سبق بھی سکھانا تھا آئندہ کے لیے کہ بھئی ایسی غلطیاں آئندہ نہ ہوں، اس کے لیے ایسے واقعات جو ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے معاملات کو، تو بہت ساری حکمتیں تھیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو تبصرہ آیا ہے انہی آیات میں یہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، مسلمانوں غم نہ کھاؤ اور ڈھیلے مت پڑو، بالآخر غالب تم ہی ہوگے اگر واقعی مومن رہے۔ ایمان، قلبی ایمان اور اس ایمان کے عملی تقاضے، اصل میں ایمان تو وہ ہے، ان کو پورا کرتے رہو گے تو غلبہ اور اقتدار تمہیں ہی ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ چاہے تعداد کتنی ہی کم ہو، چاہے اسلحہ بالکل نہ ہو، غزوہ بدر میں اسلحہ کہاں تھا، نہتے تھے، یہاں تو پھر بھی کچھ تیاری تھی، وہاں تو نہتے تھے، لیکن فیصلہ کل چیز یہ نہیں ہے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں یا ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے یا ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، فیصلہ کن شے ایمان ہے اور ایمان کے عملی تقاضے ہیں، اللہ سے اور اس کے دین سے وفاداری ہے، تب اللہ کی مدد ہوگی ساتھ تو پھر کوئی تمہیں زیر نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ کہ یہ پیغام ہم آج سے نہیں دے رہے، قرآن کا پیغام ہی یہی ہے، لیکن اب تو آپ کے سامنے مثال بھی ہے، ہماری آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں کھلتی، ہم نے طے کیا ہوا کہ ہم نے آنکھیں بند رکھنی، ہمارے سیاسی قائدین ہوں دینی قائدین ہوں انہوں نے دانستہ آنکھیں بند کر رکھی، سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ نہتے طالبان امریکہ کو اور نیٹو کو شکست دے رہے ہیں، کس بنیاد پر، کیسے، ان کے پاس کیا تھا، ٹیکنالوجی تھی، قوت تھی، تعداد تھی، اسلحہ تھا، کوئی شے ان میں سے نہیں تھی، پھر کیا تھا، وہ ایمان تھا اور اللہ سے وفاداری تھی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، لیکن ہم اس کے بعد بھی سبق یہ سکھا رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں جب تک آگے نہیں بڑھیں گے ہم دنیا میں آگے نہیں نکل سکتے۔ ٹھیک ہے، کوئی جو ہے سورج کو دیکھ کر بھی کہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ سورج ہے بلکہ یہ رات ہے اور نصف شب کا وقت ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس شخص، لیکن اتنی بڑی حقیقت کو بھی دیکھ کر جو ہے لوگ آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، دنیا میں غالب و سربلند تم ہوگے، شرط ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے دین سے وفاداری، ان کنتم مؤمنین۔ ساتھ ہی پھر مسلمانوں کو تسلی دی، چونکہ اس سے پہلے تو اتنی شاندار فتح ملی تھی غزوہ بدر میں، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اے مسلمانوں ذرا غور کرو کہ اگر تمہیں اس وقت ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، 70 شہید ہو گئے ہیں، کوئی شک نہیں فتح شکست میں بدلی ہے، اس کا اپنا ایک نفسیاتی نقصان بھی ہے، ڈیمیج ہے، سب کچھ ہے، لیکن ذرا غور کرو کہ جن سے تم لڑ رہے ہو جو مشرکین ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پہ کسی اجر کے جو ہے امیدوار بھی نہیں ہیں، ان کو بھی تو ان کے بھی 70 پچھلے سال مارے گئے تھے، انہیں تو اس سے زیادہ بڑی شکست ہوئی تھی، بے شمار قیدی بھی بنائے گئے تھے۔ تو ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولھا بین الناس، اور یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، فتح و شکست کا معاملہ، یعنی مختلف مارکوں میں مسلمان جو ہیں کبھی فتح مند ہو گئے، کبھی پلڑا دوسروں کا وقتی طور پر بھاری ہوگا، لیکن ایک بات بتا دی کہ الٹیمیٹ فتح تمہاری ہی ہوگی اگر وہ شرط پوری رہے، ان کو تو مومنین، لیکن درمیان میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کسی مارکے میں تمہیں نقصان زیادہ پہنچ جائے، یہ بیٹلز ہیں، وار، اوور آل وار جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ جتائے گا، لیکن اس کے جو مختلف مارکے ہیں اس کے اندر اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، مصلحتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کون ہیں جو واقعی اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ کل قوت اس کے پاس ہے، حقیقی ایمان، یقین قلبی والا ایمان. اس لیے کہ اب پورا پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے تو ہر طرح کے لوگ بیچ میں ہیں، وہ ایمان ابھی دل کی گہرائیوں میں اترا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مسلمان ہو گئے. لیکن جب وہ ایمان دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا نہ ہو تو کوئی چھوٹی سی آزمائش بھی آئے گی تو انسان جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا ٹھٹک کر، اور پھر اللہ اور رسول کے تقاضے جو ہیں اور دین کے تقاضے ان کو بھلا کر وہ اپنے دنیاوی مفادات کی فکر کرے گا. ٹھیک ہے، ایمان تو اترا ہوا نہیں ہے، جاگوزی نہیں ہے دل میں، اور یہ کچے پکے جو ہیں یہ نہیں اللہ کو پسند. پتا ہونا چاہیے کون واقعی اللہ کے وفادار ہیں، اللہ اور رسول کے اور دین کے. یہ چھانٹی کرتا ہے اللہ. تو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اور ایک اس میں اور مصلحت بھی ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو مرتبہ شہادت پر سرفراز کرنا چاہتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ مقام بلند بھی تو ہے نا، لوگوں کے آرزو بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بعض وفاداروں کو اس مقام بلند تک پہنچانا چاہتا ہے. اور اب مجموعی طور پر اگر دین کے وفادار ہیں تو دین ہی کو، اسلام ہی کو، مسلمانوں ہی کو فتح ہوگی، لیکن بیچ میں شہادتیں بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند کر لے گا اپنے لیے، اپنے اونچے مقام کے لیے. واللہ لا يحب الظالمین. یہ کسی کے دل میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کو اب ان ظالموں سے اور کافروں سے اور بے دینوں سے جو ہے محبت ہو گئی ہے، یعنی اس سے کوئی یہ نتیجہ مت نکالے کہ اب وقتی طور پر اگر فتح ان کو ہو گئی، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کہ اللہ کی ہمدردیاں اب شفٹ ہو گئی ہیں معاذ اللہ، اور مسلمانوں سے ہٹ کر اب کفار کے ساتھ ہیں. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ چھانٹی کر دے، اس قسم کی آزمائشوں سے چھانٹی ہوتی ہے سچے اور کھڑے کون ہیں. یہ چھانٹی کرنا بھی اس آزمائش کا ایک بہت اہم مقصد ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور بالآخر تو اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا کر ہی چھوڑے گا. البتہ اس رستے کے یہ مراحل ہیں. چنانچہ یہ غزوہ احد کا سبق تھا، میں نے اس لیے بھی کہ ایک تو 15 شوال ہے آج، اور دوسرا یہ کہ جس مضمون سورہ حدید میں جو مضمون ہمارا اس وقت زیر گفتگو تھا اس سے براہ راست اس کا تعلق ہے. نظام کو بدلنے کے لیے باطل قوتوں کے ساتھ جنگ، قتال فی سبیل اللہ، یہ لازمی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلسل مدنی دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ نظام کو بدلنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. خون دینا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ ہم دین کے لیے یہ سارا کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے میں بس چند منٹ آپ کی اور لوں گا. نواز شریف صاحب کی جو حالیہ تقریر سامنے آئی ہے، ان کی بہت سی باتیں اس کے اندر وہ بڑے پر امید نظر آئے ہیں. اپنی اس خطاب میں آخری حصے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ الفاظ تو بڑے اچھے ہیں اور ہر مسلمان کے واقعی جذبات بھی ہونے چاہیے، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو ان کے اقدامات ہیں اس سے اس کی قطعاً کوئی تصدیق اور تائید نہیں ہوتی. سارے کام وہ کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. نہ انہوں نے اپنے الیکشن کمپین میں کوئی اسلام کا ذکر کیا، اس سے پہلے انصار عباسی کے ایک کالم کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس دفعہ موقع ملا تو ہم اسلامی فلاحی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے، لیکن نہ الیکشن کمپین میں اس کا کوئی ذکر، نہ آج تک کوئی اس کا ذکر. اب اپنی تقریر کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ بڑے پر امید ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے. لیکن اللہ کی رحمت کے حوالے سے صرف ایک چیز بھی سامنے لے آؤں. ایک تو فحاشی عریانی کا جو سیلاب ہے وہ تو سب کو نظر ہی آ رہا ہے، اس پر تو کوئی قدغن نہیں ہے. شیطنت کے جتنے بھی مظاہر ہیں اس وقت پوری دنیا میں، وہ پاکستان کے اندر بھی خوب پھیلے ہوئے، اس کے لیے کوئی پابندی، کوئی قدغن، کوئی رکاوٹ، کوئی پیش بندی، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو والد محترم نے بھی ان سے وعدہ لیا تھا سود کو ختم کرنا، قرآن کہہ رہا ہے اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اس کے باوجود ہم نہ سود چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نہ اس کے لیے کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یہ اتنی بڑی تضاد بیانی ہے اور حقائق کو جھٹلانا دیدہ دلیری کے ساتھ اس سود کے حوالے سے جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف اپیل میں بھی یہی گئے تھے، یعنی اللہ رسول کے ہمارے خلاف جو ہم حالت جنگ میں اللہ رسول کے خلاف اس جنگ کو بند کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے. ہاں بھارت کے ساتھ جنگ کو بند کرنے کے لیے بے شمار اقدامات دائیں بائیں آگے پیچھے بچھے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی قدم صرف. لہذا اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کہیں کسی کو بے وقوف بنانے کے لیے کام آ سکتی ہیں، اپنے آپ کو طفل تسلیاں دینے والی بات ہے، حقائق کو بہرحال بہت بڑا جھٹلانے والا معاملہ ہے کہ بھئی کیا معلوم نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کی رضا کس میں ہے، اور جب آپ کو اللہ نے اقتدار دیا تو آپ کے ذمے کیا بنتا ہے، اللہ کے اس میزان کو نظر کرو جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے اور رسولوں کو جو مشن دیا گیا تھا وہ کہاں ہے، کسی سطح کے اوپر وہ نظام یہاں پر موجود نہیں ہے، ہم نے تو آج تک اسی نظام کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا. چنانچہ یہ ہے ہماری، شاید ہم خود اپنی آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ تل کا امانی جو ہوں جسے قرآن کہتا ہے تمہارے اپنے خیالات ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن واقعی اگر وہ اس میں سنجیدہ ہیں تو پھر انہیں سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے انہیں میسج پہنچے ہیں، پہنچائے بھی گئے ہیں، انہیں معلوم بھی ہے کہ جب وہ ہیوی بینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے اس وقت بانی محترم کے ساتھ کیا انہوں نے وعدے کیے تھے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، اللہ کرے کہ وہ واقعی اس طرف سنجیدہ ہوں تو پھر مدد اللہ کی تبھی آئے گی. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ کے اور اس کے دین کے ساتھ ہم مخلص ہوں گے تبھی ہمارا کوئی بھلا ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیمہ.